نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بہت زیادہ لمبے چوڑے بیان کے ذریعے سے نہ حضرات کو اکتاہٹ میں ڈالنا ہے اور نہ مضمون کو پیچیدہ بنا کر بہت زیادہ طول کھینچنا ہے. اپنی ذہنیت کے اعتبار سے چند مفید چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ساتھیوں سے عرض کیے دیتے ہیں. ہماری ان باتوں سے فائدہ تو سبھی کو ہوگا، لیکن زیادہ فائدہ نوجوان ساتھیوں کو اور ان منفوان شباب میں رہنے والے ساتھیوں کو ہوگا جنہیں اس قسم کے بیانات سننے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا. آپ جانتے ہیں اس آیت سے، ان آیات سے متعلقہ کچھ ضروری علمی باتیں خطبہ جمعہ سے کچھ مربوط کر دی گئی تھی. آپ حضرات سمجھدار لوگ ہیں، ان باتوں کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سب سے پہلی بات جو آپ حضرات سے کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شب کا اور ایک برات کا. شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات کے معنی بیداری اور چھٹکاری اور نجات کے آتے ہیں. شب برات کے معنی وہ رات جس میں نجات اور چھٹکارا ملتا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شعبان کی نصف شب میں، یعنی 14 کی تاریخ گزر کر 15 جو شب ہوتی ہے اس کو نصف شعبان سے، اور لیلۃ النصف من شعبان جس کو کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ کی طرف سے بہت سی عنایتیں ہوتی ہیں. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی خصوصی رحمت کے دہانے کھل جاتے ہیں. بیسیوں نہیں سینکڑوں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں، مسلمانوں کو اللہ پاک ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تعداد کی کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی، لیکن اندازہ دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے صحیح رخ سے جب توبہ کے راستے پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آج معاف فرما دیتے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو معاف فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب کے نام سے، وہ ویسے بھی تمام ہی قبیلوں میں بکریاں اور بھیڑ رہا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر قبیلے بنو کلب میں بہت زیادہ رہتی تھی. بہت زیادہ آداب و شمار کے اعتبار سے بے گنتی رہتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک، جس کا مفہوم یہ کہ ایک بھیڑ اور بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد بتانا ہی مشکل ہے. تو آقا کے ارشاد میں یہ بات ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبیلے بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے جسموں پر رہنے والے بالوں کی مقدار سے زیادہ، تعداد سے زیادہ اللہ مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. کچھ ضابطہ ہوتا ہے، کچھ قاعدہ ہے، کچھ قانون ہے، کچھ حدود ہیں، کچھ آداب کی رعایتیں ہیں، کچھ فیصلے ہیں. آدمی کو خاص طور سے ان باتوں کو جان لینا چاہیے. علامہ ابن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کو لیلۃ المغفرت اور لیلۃ الکرم سے یاد کیا ہے. مغفرت کے معنی آتے ہیں گناہوں کو چھپا دینا. جیسے کوئی گھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈھکن رکھ کر کوئی چیز ڈھانک دی جاتی ہے. کوئی رنجن ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز رکھ کر اس کے اوپر سے کسی چیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. کوئی اور بڑا برتن ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ڈھانپ کر باقی چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے. تو جیسے کسی چیز کو چھپا دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک مسلمانوں کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، کبھی مٹا دیتے ہیں، کبھی چھپا دیتے ہیں. اسی لیے ان کا نام غفار اور غفور ہے. اور آج کی رات خاص طور پر یہ چیز چلتی رہتی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، رحمتیں اترتی رہتی ہیں. اسی لیے اس رات کے اندر اللہ کے اترنے والے رہنے والے کرم سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی مغفرت کو حاصل کرنے کی ہر ممکن صحیح اور کوشش کرنا چاہیے. اب کوئی لیلۃ البراد کہتے ہیں، کوئی لیلۃ الکرم کہتے ہیں، کوئی لیلۃ المغفرت کہتے ہیں، اور کوئی لیلۃ الکفارات کہتے ہیں. مختلف انداز سے ان ناموں کو یاد کیا جاتا ہے. ان ناموں، کئی ناموں سے اس رات کو یاد کرنے کا اصل میں جو منشا ہے وہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنے رحم اور کرم کو آج کی شب جھونک دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں بہت سے جو نوازشات آنکھوں کی زبان سے ہم مسلمانوں کو اور عامۃ الناس کو عالم انسانی کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں، ان میں بہت سی باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ برکت والی رات کہلاتی ہے، اور اس برکت کے مختلف مطالب ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم ہیں. لیکن یہی کیا کم برکت والی بات ہے کہ ایک آدمی برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف چلنے لگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، نمازوں کے اہتمام کا فیصلہ کرتا ہے، تلاوت کا عہد کرتا ہے، دعا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، توبہ اور استغفار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، بے شمار نیکی کے کاموں کے ذریعے سے اس شعبان کے مہینے سے صحیح معنوں میں استفادہ کرتا ہے. شعبان ہے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شعبان میں پانچ حروف ہیں، ایک ہے شین، اس کے معنی ہے، اس سے مراد ہے شرف اور بزرگی، اور عین سے مطلب ہے علو شان، علو رتبہ، عالی مرتبہ، اور بے سے مراد ہے بار رن کی طرف سے کی جانے والے احسانات. بار جو ہے اللہ کا نام ہے، بر رن. خطیب خطبے میں عام طور پر ایک خطبے کے آخر میں پڑھتا ہے برن جواد کریم وغیرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں نا، اللہ تعالی کا نام ہے. احسان کرنے والا بہت زیادہ، نیکیاں عطا فرمانے والا، نیکیوں کی توفیق دینے والا، خاص طور پر احسان وغیرہ کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے اس شعبان کے اس مہینے میں اللہ نے برکتیں رکھی، نیکیاں رکھی. حضرت غالباً حسن بصری رحمت اللہ علیہ یا کوئی اور اس دور کے چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ تخم ریزی کا مہینہ ہے. بیج ڈالنے کا مہینہ، اور شعبان جو ہے اس کو بہترین کھیت کی شکل اور موسم کے باغ و بہار دیکھنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے. اسی مفہوم کو قریب قریب بعض بزرگوں نے یوں بتایا کہ رجب میں انسان کے نفس کی اصلاح اور شعبان میں خلوق کی اصلاح اور رمضان میں ارواح کی اصلاح ہوتی ہے، روحانیت کو جلا بخشی جاتی. اور شاشین این بے جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہے شاخ در شاخ نکلنا. جیسے شاخ تنا ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، پیڑ کے کنارے سے ادھر ایک شاخ نکلی، ادھر ایک نکلی، ادھر ایک نکلی، ادھر ایک نکلی، تو اس کو کہتے ہیں شعوب و شعابن. یہ وجعلنا کم شعوب و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رشتہ داریوں میں شاخ در شاخ کے ہونے کو، رشتہ داری کے پھیلنے کو بتایا گیا، اس میں شعوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شعبان کو بھی شعبان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان نیکیوں کی طرف لپکنے لگتا ہے، اپنی نیکیوں کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، اچھائیوں کو کرنا چاہتا ہے، کوئی سوچ وچار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ارے بھائی رمضان آ رہا ہے، ذرا سا ٹھیک ٹھیک ہو جانا چاہیے. اس انداز کی بات، آپ کوئی ٹھیک ہو جائیں گے، رمضان آ رہا ہے، اب ایک مبارک رات مل گئی ہے، اس کو غنیمت سمجھنے کا ہے. اب یہ رات چھٹ گئی تو معلوم نہیں پھر کوئی رات مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، پھر ایک سال ہونا یہ رات آنے ہی کے لیے. ہاں سال میں ایک ہی بار ہے یہ رات، بار بار نہیں آتی. لیلۃ المعراج ہے، معراج ہے نا، معراج اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک یادگار ہے، اذکار ہے. اس کی یاد دہانی کے طور پر مذاکرات، بیانات، خطابات کیے وہ چلتے ہیں، لیکن بعض کچے ذہنوں کے اندر یوں رہتا ہے کہ میرا جاری ہو گیا، خاص جا کے میرا جا کے 1500 برس ہو گئے، لیکن چونکہ ایک معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شاندار معجزہ عظیم و شان معجزہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کا معجزہ اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو حیرت میں ڈال دینے والا معجزہ ہے اور معجزات میں بھی خاص طور پر ایسا خصوصی معجزہ پھر کسی اور شریک نہیں ہے اس معجزے میں ایسی شان کا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ جس میں روح کے ساتھ آپ کی پرواز ہوئی آسمانوں کی طرف اور بلند پرواز اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ہیں بہت سارے ساتھی جانتے ہیں کتابوں میں بھی آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں ہماری چھوٹی کتابوں میں بھی یہ چیزیں قدر طور پر وضاحت کے ساتھ موجود ہیں یہ جو برات ہے نا ایک برات کے خاص معنی ہم آپ کو بتا رہے ہیں عجب معنی ہے معنی تو ہے سادہ ہی مگر مفہوم نرالا ہے اور وہ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی پیر پیران شاہ مردان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غنیت الطالبین میں خاص بات لکھی ہوئی ہے برات کے باب میں لکھا ہے کہ برات کے معنی بیداری کے ہیں اور بیداری دو طرح کی ہے بیداریاں دو طرح کی ہیں ایک بیداری اس بات کی کہ ایک شخص برا تھا اور برا رہا اور اب تک برا تھا لیکن جو ہی شعبان کی 15ویں شب آئی اللہ نے ہدایت دے دی توفیق مل گئی برائیوں پر نازم ہو گیا توبہ اور استغفار کیا برا آدمی برائیوں سے بیزار ہوتا 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 بالکل لیا بیزار ہو کر گناہوں سے بیزار ہو گیا نیکوں میں داخل ہو گیا ایک مطلب یہ حضرت نے دوسرا مطلب بھی بتایا ہے وہ کیا ایک نیک آدمی نیکیاں کرتے کرتے تلاوت کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے دعائیں کرتے کرتے ایمان نمل کی بات بتاتے بتاتے سمجھاتے سمجھاتے ذکر کرتے کرتے افکار کرتے کرتے مشاہدات مراقبات کرتے 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 تھک جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے نیکیوں سے بیزار ایک نیک آدمی نیکیوں سے بیزار ہو کر برا ہو جاتا ہے اور برا آدمی برائیوں سے بیزار ہو کے نیک ہو جاتا ہے شکل کیا بن گئی ہے اس کی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں ایسے حالات روزانہ آتے رہتے ہیں 20-25-30 فون 30-40 فون دعاتے ہیں جی ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آپ کی برات آ رہی ہے 5 سال سے آپ بول رہے سو ذکر کر رہا ہوں تلاوت بولے تلاوت کر رہا ہوں ذکر بولے ذکر کر رہا ہوں تسبیح بولے تسبیح پڑھ رہا ہوں یہ کرو بولے یہ کیا وہ کرو بولے وہ کرا آج رات کو دعا کرتا ہوں قبول ہوئی ٹھیک نہیں تو کل سے چھٹی سمجھ میں آ رہا شادیوں کے لیے کرتا تھا جی معاش کے لیے کرتا تھا ویزا کے لیے کوشش کیا ہاں اور امیگریشن کے لیے کیا امریکہ جانے کے لیے کیا سعودیہ جانے کے لیے کیا بچیوں کی شادیوں کے لیے کیا قرضہ فتنا بول کے کیا دعا قبول ہونا بول کے کیا یہ کرا وہ کرا بہت ہو گیا تھا بس ذکر فکر اب ارادہ کرا الٹا ہی ہے بس حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بدقسمتی کے رخ پر پڑتا ہے تو نیک آدمی نیکیوں سے بیزار ہو کے برائیوں میں داخل ہو جاتا ہے تو ڈرتے بھی رہنا ہے اچھا خطر کا معاملہ ایسا ہے چھپا دیے برات کو نہیں چھپائے یا ڈکلیئر کر دیے وہاں پہ چھپا دیے بات کیا ہے وہاں پر کہیں ایک ہی رات میں تیری عبادتیں محصور اور منحصر ہو کے نہ رہ جائیں اور تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رات کی عبادت کو تو وقت سمجھ لے اسی لیے اس کو چھپا دیا گیا کہ تجھے زندگی کی ہر شب جگنا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کا مستحق ہو یہاں پر کھلا کھلا بتا دیا گیا کیا بتا دیا گیا या तो इधर या तो उधर हो, समझ रहे हैं? मतलब समझ गए होंगे आप लोग, या तो इधर या तो उधर। उसको हदीस जी चितम की किताबों में, हदीस तशरीहा की किताबों में यूं लिखा गया है, फी हा युफ्रकु कुल्लु उमरिन हकीम, या तो ये लिखा जाता है कि ये नेक नसीबा इंसान है, या ये लिखा जाता है कि ये बदनसीब इंसान है। हाँ वो आज की रात बड़ी बड़ी अजीब है और अजीब है, फैसला कुंदाज है। जैसे आप हजरात के पास हिसाब किताब में नए कीर्ति खाते शुरू नहीं होते, सालाना हिसाब किताब होता है, बजट होता है, हिसाब किताब होता है, देख रेख होती है, रजिस्टर मेंटेन होता है, नए नए रजिस्टर और कीर्ति खाते शुरू कर दिए जाते हैं, साल का आखिरी महीना आता है, फिर दूसरा साल का पहला महीना शुरू होता है, तो कारोबार नए सिरे से जमाए जाते हैं, ये सब हालात होते हैं ना। ऐसे ही शाबान की 15वीं शब में सालाना बजट की तैयारी होती है। किसको कितना रिस्क देना है, कौन रिस्क से महरूम होगा, कौन साहेबी औलाद होगा, कौन भी औलाद रहेगा, कौन हज को जाएगा, कौन हज को नहीं जाएगा, ये कौन ईमानदार होगा, कौन बेईमान होगा, ये कौन सा इंसान जिहाद करेगा, कौन सा इंसान नहीं करेगा, कौन सा इंसान कोशिश करेगा, कौन सा इंसान कोशिश नहीं करेगा, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, बिल्कुल फाइनल। मगर मुश्किल हम लोगों की ये है, जब इस तरह की बात आती है तो झट से नौजवानों के जहनों में टेंशन आ जाता, क्या मन साहब उधर से चिक्को जो है ना ये सब, तो हाँ फिर ये नमाजा पढ़ोगे कहीं गूगल में, जब सब कुछ उधर से लिखा लिखाया है और सब कुछ ये चिट्ठी चपाटी मिलने वाली है और फेहरिस्त तैयार हो जानी है, किसको रिस्क मिलना है, किसको जिंदगी मिलना है, किसको मौत मिलना है, किसको इज्जत मिलना है, किसको जिल्लत मिलना है, तो फिर ऐसी सूरत में फिर अब क्या और क्या कर सकते हैं हम। यहां दो बातें जिमनन समझ लें ताकि साथियों को थोड़ी सी तशफी हो जाए। देखो भाई, तकदीर का बहाना, हम लोगों की आदत ये हो गई है कि तकदीर का बहाना दीन के उमूर में बनाते हैं, दुनिया के उमूर में नहीं बनाते। अगर कोई आप कोई साहब दुकानदार है, सुबह उठे दुकान जाना चाहे, तब आप अगर बोले किस्मत में रहे तो जाता हूं, नहीं तो नहीं जाता हूं, तो बोले नहीं वो सब ठीक है मगर कुछ तो बोलता। जब भी दुनिया का मामला आता है तो कुछ तो आके ठहर जाता है, और जब दीन का मामला आता है तो वहां पर तकदीर का बहाना लेता है। तो जैसे दुनियावी उमूर में कुश्तों के जरिए से अपनी मेहनत सब करते हैं बावजूद तकदीर पर यकीन के, ऐसे ही दीन की मामलात और हालात रहे काम में भी हमको जुट कर काम करना और उसके तहत अपने आप को सी संवार लेना चाहिए कि अल्लाह के अहकाम को पूरा करने के लिए मुझसे जो हो सकता है वो कर लो। अच्छा भाई देखिए, एक और खास बात सुन लो भाई, तकदीर के मसले की हल्की फुल्की तशफी के लिए एक जुजिया अर्ज कर रहे हैं ताकि नौजवान साथियों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले जहनी तौर पर, यहां ये बात है जिसको समझना चाहिए भाई। देखिए, हालांकि आपके माहिरों और साइंसदानों ने यह किया कि उन्होंने अंदाजा दे दिया, अपने तखमीना दिया, इल्म दिया, अंदाजा दिया, इल्मी अदबी पहराए में जो कुछ भी उनके फलकियात के उलूम है उसके माहिरीन ने क्या कहा कि भाई फुलां महीने की फुलां तारीख को, मिसाल के तौर पर अगस्त की 15 तारीख को मसलन सूरज ग्रहण होने वाला है, साइंसदानों ने कह दिया, और किसी में लिख दिया कि भाई सितंबर के महीने में 12 तारीख को चांद ग्रहण लगेगा, साइंसदानों ने इल्म की महारत की रोशनी में लगा दिया
بتلا لیا کہ سورج گہن فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اور چاند گہن فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں. اس دن کے روپ سے ایک کیلنڈر تیار ہوا. اب اس کیلنڈر جو تیار ہوا ہے اسی انداز پر لکھ دیا گیا. تو بھائی جو لکھا گیا ہے وہ لکھنے کی وجہ متعلقہ مہینہ آیا اور متعلقہ تاریخ آ گئی. تو کیوں بھائی یہ بولو کہ سورج گہن لگنے سے لکھا یا لکھنے کی وجہ سے لگا؟ کیسا ہوا آپ لوگوں کے پاس کیسا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں تو لکھا کیسا؟ چونکہ تو نے لکھا اس لیے لگا. پکڑ لے تیرا گلا پیٹ پکڑ لیتے. ایسا نہیں ہوتا. چونکہ وہ چیز ہونے والی تھی اس لیے لکھ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کائنات کے ہر ذرے سے واقف ہیں. تقدیر علم الہی سے عبارت ہوتی ہے. اللہ 10 کروڑ برس جو کچھ تھا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اور آج کائنات کے ایک ایک ذرے کو اللہ جانتے ہیں اور 10 کروڑ برسوں کے بعد جو کچھ ہوگا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. تو کیا چونکہ اللہ جانتے ہیں اسی لیے لکھ دیا گیا ہے؟ لہٰذا وہ کوئی مورد تان تھوڑی ہے. وہ تو علم کا کمال ہوتا ہے. وہ سائنسداں کا کمال کہلاتا ہے. ہاں اور وہ ٹیکنالوجی کے جاننے والے کا کمال کہلاتا ہے. علم فلکیات کی مہارت کا پتہ چلتا ہے کہ صاحب اتنے مہینوں اتنے سال پہلے سورج گرہن چاند گرہن کی اطلاع دی. ایک اور مثال دے کے اس عنوان کو چھوڑ دیں گے. ایک ذیلی طور پر بات آ گئی, خاص بات ہے مگر شاید کام کر جائے, کچھ مفید رہ جائے ذہنوں میں. ایک صاحب بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے ڈاکٹر سے رجوع کر لیے, دوا کھاتے کھاتے تھک گئے, مہینوں گزر گئے. کئی مہینے گزرنے کے بعد بیزار ہو کے آخر میں کچھ خاص لوگوں نے خاص مشورہ دیا کہ انتہائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر مدراس میں رہتا ہے, بینگلور میں رہتا ہے, ویلور میں رہتا ہے, چلو فلاں خاص قسم کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. اس کے پاس رجوع کر لیے, انتہائی ماہر ڈاکٹر کے پاس رجوع کر لیے. اس ڈاکٹر نے سر سے پاؤں تک دیکھا. اس کے بعد یوں کہا ان کے متعلقین سے کہ بھائی دیکھو یہ مریض 4 گھنٹے کے بعد مر جائے گا. یہ مریض 4 گھنٹے کے بعد برخاست. آپ لے دے ہوئی یہاں سے ڈھونڈے وہاں سے ڈھونڈے, یہ دوا اور وہ دوا, یہاں بھاگ وہاں بھاگ, یوں توں کر کے بیچارہ اور بگڑتا گیا بگڑتا گیا. نتیجتاً وہی ہوا جو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا. 4 گھنٹے کے بعد مریض مر گیا. کیا بھائی ڈاکٹر کا بلہ پکڑو گے؟ چونکہ تو نے کہا ہے لہذا تو قابل گرفت ہے. ایسا ہے مسئلہ؟ یہی مطلب ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب نذیر کا. ایسے ہی شعبان کی یہ 15ویں شب جس کو لیلۃ الکرم کہتے, جس کو لیلۃ السعادہ کہتے, جس کو لیلۃ المغفرت کہتے, جس کو لیلۃ الاحسان کہتے, جس کو لیلۃ البراءت کہتے, جس کو لیلۃ الکفارات کہتے ہیں, یہ سعادت و شقاوت کے بیچ یہ رات ایسی ہے کہ آدمی سوچ لے اور فیصلہ کر لے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اچھا بننا ہے یا برا بننا ہے. ہونا تو جو دے دیے بس وہ ہو جائے گا, مگر وہ ہم سے واقف ہیں کہ کتنے گھنٹے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو میرے دوستو اس رات, ہاں تو یہ مغفرت اور برات والی رات ہے, تو برائیوں سے بیزار ہو جانا, اچھائیوں سے بیزار نہیں ہونا. برائیوں سے بیزار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز شروع کر دینا, ذکر نہیں کرتے تھے تو ذکر شروع کر دینا, تلاوت نہیں کرتے تھے تو تلاوت شروع کر دینا, دعا نہیں کرتے تھے تو دعا شروع کر دینا, دعوت نہیں دیتے تھے دین کی تو دعوت دینا شروع کر دینا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے تو اب کرنا شروع کر دینا, اتنے کام کرنے کے ہیں بس وہ کرنا شروع کر دینا. اللہ توفیق دے تو جد و جہد کرو, اللہ توفیق دیے تو جہاد کرو, جان کی قربانی دو, مال کی قربانی دو. مشرق سے لے کر مغرب تک راستے کھلے ہیں, شمال سے لے کر جنوب تک راستے کھلے ہیں. اپنا اپنا حوصلہ دکھانا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ادا فرمائی ہے. اور خاص بات کیا ہے کہ آج کی شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے, وہاں اموات کے لیے دعائیں موثرت فرمائی. ہاں یہ بھی عام طور پر ساتھیوں بہت سے کچے بچوں کو یا نوجوان ساتھیوں کو یا غیر مخلدین اور مخلدین کے جھگڑوں میں لوگ غیر ضروری پریشان کرتے رہتے ہیں, اس طرح ایصال ثواب جائز ہے کیا نہیں ہے؟ میرے دوستو حوالے تو آپ بعد میں پوچھ لینا, جس میں سے دو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں, دو یا تین, تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بات رہ جائے. ہم جو باتیں آپ کو اس وقت ذکر کر رہے ہیں اور خصوصیت سے ایصال ثواب کے بارے میں, یہ فقہ حنفی کی معتبر اور مستند کتابوں کی بات ہے, جس میں البحر الرائق بھی ہے, فتاوائے عالمگیری بھی ہے, ہدایہ بھی ہے, فقہ حنفی کی اور کتابیں بھی ہیں. اس خاص طور پر چند باتیں یاد رکھیے. ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا بھی مطلب کیا ہے, اور مثال کے طور پر آج آپ کوئی صحابی قبرستان جانا چاہیں, زیارت کرنا چاہیں, زیارت انفرادی طور پر کسی قبر کی کر کے آپ سلام دعا پڑھ کر استغفار کر کے آئیں, پورے اہل قبور کے لیے دعا اور استغفار کر کے آئیں, کیا طریقہ ہے اس کو آپ مختصر پیرائے میں سمجھ لیں. تفصیل تو بڑی کتابوں میں علماء حنفیہ نے یہ بند لکھی ہے, تقریباً 11-12 کتابوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ولسلو فی ہذا الباب, سب سے بنیادی بات اس بات میں یہ ہے کیا ہے. اور مثال کے طور پر آج آپ کوئی صحابی قبرستان جانا چاہیں, زیارت کرنا چاہیں, زیارت انفرادی طور پر کسی قبر کی کر کے آپ سلام دعا پڑھ کر استغفار کر کے آئیں, پورے اہل قبور کے لیے دعا اور استغفار کر کے آئیں, کیا طریقہ ہے اس کو آپ مختصر پیرائے میں سمجھ لیں. تفصیل تو بڑی کتابوں میں علماء حنفیہ نے یہ بند لکھی ہے, تقریباً 11-12 کتابوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جی ولسلو فی ہذا الباب, سب سے بنیادی بات اس بات میں یہ ہے, اس بات میں یہ ہے, ان الانسان, کہ انسان لہو ان یجعل ثواب عمله لغیره, اس انسان کو اس بات کا حق ہے کہ اپنے سوا کسی اور کے لیے یہ دعا کرے اور اپنے عمل کا ثواب بخشے. ان یجعل ثواب عمله لغیره, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کیسا, جیسے صلاتن نفل نماز ہے, او صدقتن یا صدقہ, او حجن یا نفلی حج ہے, او غیر ذالک, او صوما یا روزہ ہے نفلی روزہ, او غیر ذالک یا اس کے علاوہ اور کچھ کام بھی ہو سکتے ہیں, مثلا کالحج والذکر وتلاوة القرآن وغیر ذالک من جميع انواع البر, تمام نیکی کے کاموں کا احاطہ کیا ہے ان الفاظ میں. خاص طور پر یہ لفظ لکھا ہے کہ نیکی کے شب کام, یہ کس کے پاس, اندا اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت کے پاس یہ ہے. کیوں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بنیادی وجہ سے جو روایت کی گئی ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیا انہو زخابی کوشین ملہے نخرنین, یہ آپ نے ایک خاص موقع پر غالباً بقرعید کا موقع ہوگا, زخابی کوشین ملہے نخرنین, دو بڑی بڑی سینوں والے چت کبرے, دو بڑے مینڈھوں کی آپ نے قربانی دی, واحداً عن نفسی, ایک اپنی جانب سے, والآخر عن امتی, دوسرا اپنی امت کی جانب سے. اگر دوسرے کی طرف عمل کی ثواب کی نسبت نہ ہو سکتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ عمل نہ فرماتے. ایک اور خاص بات یہ سمجھ لینا چاہیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے, اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے, آپ سب حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ بچوں کو ان کے والدین کے حق میں دعا دینے کا حکم دیا گیا. کیا دعا کرتے ہیں آپ بات ساتھیوں کو آیت بھی یاد ہے, جہاں والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ کیا کہا اللہ نے, بکل اور کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا, جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا, جیسے انہوں نے مجھے بڑا کرنے کے لیے مختلف یہ تدبیریں کی, جیسے یہ ہمارے ساتھ رحم دلی کا انہوں نے برتاؤ کیا اور اس نے سلوک کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پالا پوسا, یہ سارے کام کاج انجام دیے, اے اللہ ارحمہما ان دونوں پر بھی آپ رحم فرمائیے ویسا ہی جیسا انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا. بھائی اگر دعا کارگر نہ ہوتی تو اللہ کا یہ حکم کنڈم ہوتا, مطلب یہ ہوتا کہ ایک باطل حکم اللہ پاک دے رہے ہیں جو بالکل اپنے حال اور مستقبل کے اعتبار سے بے فیض ہے, ایسی چیز کا حکم اللہ نے دے دیا, نعوذ باللہ. اچھا خدا نہ خواستہ کا جنازہ موجود ہو, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جنازہ موجود سامنے, سارے لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, تکبیرات کہی جا رہی ہے, ثنا بھی پڑھا جا رہا ہے, درود بھی پڑھا جا رہا ہے اور دعائے معصورہ بھی پڑھی جا رہی ہے, کیا دعا پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اے اللہ بخش دیجیے ہمارے میں سے زندوں کو بھی مردوں کو بھی, مطلب یہ ہوا کہ اس دعا کا رب تو تعلق زندوں کے ساتھ بھی ہے, اس کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی ہے. اگر بے خیر ہوتی دعا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بے خیر اور بے فائدہ نہ کام کرتے نہ بات بولتے, اور اگر کوئی آقا کی طرف فضول بات اور فضول کام کو منسوخ کرتا ہے تو بالکل بیوقوف نمبر ایک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, میرے دوستوں نے ایک بات سنیے, ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ممکن ہے حضرت انس ہو یا اور کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان امی توفیت, میری امی کا انتقال ہو گیا, فہل ينفع, ہاں کیا جی صدقہ, اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے دوں تو کیا ان کو اس کا کوئی نفع پہنچے گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, قال نعم, ہاں. تو ان صحابی نے یوں کہا کہ ان لی مخرفا, اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے, اشہدو کا, میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کر رہا ہوں, کیا انی قد تصدقت بہ عنہا, کیا میں اپنی امی کی طرف سے اس باغ کو خیرات کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں, آپ کو گواہ بناتا ہوں. معتبر کتابوں میں واضح ہے نا, مطلب بالکل واضح. ایسے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اسی طریقے سے مختلف مشکا شریف وغیرہ میں بھی بعض روایتوں کا اشارہ آپ حضرات کو مل جائے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چیز ان तक पहुंचती है। आपने कहा कि हां, और इन्ना हदीयत लहिया लिल्लम्मा अल्लिस्तगफार लहु, जिन्न बहुत लंबी इबारत है उसका एक टुकड़ा ये है, किताब दूसरी है हवा जी, उसमें से एक जुमला ये है कि जिन्नों का जो हदिया है, जिन्नों का जो तोहफा है अपने अमवात के लिए, वो अल्लिस्तगफार लहुम, उन लोगों के लिए मगफिरत मांगना। इस तरह बहुत सी रिवायतें हैं, बैरू रायर भी देख सकते हैं जी, कंदू दखायर भी देख सकते हैं, हर हिदाया भी देख सकते हैं, विश्कात भी देख सकते हैं, बेहकी भी देख सकते हैं, तिरमिजी भी देख सकते हैं, मजाहिर हर भी देख सकते हैं, वो सारी किताबों में चीज मिल जाएगी आपको। इस वक्त हम आपसे एक बात और अर्ज करेंगे, वो ये है कि जो ईसाने सवाब के लिए कब्रस्तान की जियारत का मामला है ना, जियारत कबूर मसनून तरीके से करना चाहिए। मसनून तरीके से का क्या मतलब होता है? सादा मतलब उसका यह है कि आप जब कब्रस्तान में दाखिल हो तो उस वक्त अहादीस में आई हुई एक दुआ अगर याद है, एक दो तीन लफ्जों के फर्क के साथ ही मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, लेकिन मजमूरी तौर पर उस दुआ के अल्फाज कमो बेश करीब करीब इस तरह के हैं, क्या? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती नाजिल हो, अंतुम सलफुना व नहनु बिल्लतक, आप हमारे अखलाफ हैं और हम तुम्हारे अखलाफ हैं, आप आगे जा चुके हैं और हम पीछे आ रहे हैं, तुम सलफ हम खलफ, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत करे, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत करे। तो कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले पढ़ो या दाखिल होते होते पढ़ो, किसी खास फर्द के पास अपना कोई रिश्तेदार है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, चचा है, ताया है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, इनफरादी तौर पर चाहे एक कब्र के पास ठहर कर इनफरादी तौर पर अमल करें, चाहे इज्तमाही तौर पर पूरा सवाब बख़ैर दें। अल्लाह मियां बखील नहीं है, इसको दो आने, उसको चार आने, उसको छह आने, उसको आठ आने तकसीम करने का। आप सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबको बराबर देते हैं, मिन गैरी अय्युन कसम मिन नजरी ही शे, कुछ कम नहीं करते अल्लाह मियां। इसीलिए अल्लाह में जो कुछ पढ़ा इसका सवाब अहले कुबूर के अरवाह को पहुंचा दीजिए, मोमिन और मोमिना कहते हैं। अरबी नहीं आती उर्दू पढ़ो, उर्दू नहीं आती तेलंगी पढ़ो, तेलुगु नहीं आती इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश नहीं आती हिंदी पढ़ो, ये परेशान होने की क्या बात है? अल्लाह मियां को जबान नहीं आती क्या भाई? वो नमाज के खुतबे के मसले अलग है, दुआ का क्या है? आप वो भी इंफिरादी अमल है आपका, दुनिया के अंदर करोड़ों जी लाखों मुसलमान है जो इंग्लिश बोलते हैं तो दुआएं इंग्लिश में होती है, हजारों मुसलमान है जो हिंदी में दुआएं करते हैं। तो मतलब ये है कि सुबह का मसला दुआ के हद तक का है, अगर कोई आदमी खास तौर पर ये दुआ याद कर लेता है तो बहुत अच्छा। बाकी है कि जहन में एक बात याद रहे भाई, आमतौर पर क्या होता है कब्रिस्तान जाने के बाद इफरात और तफरीत में लोग गिरफ्तार होते हैं। इफरात में गए तो ऐसा करते हैं कि जैसा हम किसी माबूद के साथ कर रहे हैं, इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात में खुले तौर पर यह बात लिखी है कि जिस खबर के पास हम जा रहे हैं आपको हक है कि आप करीब ठहरे या कुछ फासले पर, और आपको हक है इस बात का कि चाहे सराने बैठे या पाए दी, आपको हक है इस बात का कि चाहे थोड़ी देर बैठे या ज्यादा देर, और आप हक इस बात का खड़े रहकर पढ़ें दुआ करें, और इनफरादी तौर पर भी फिर वो दुआ दोहरा सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर अंतुम सलफुना व नहनु बिललसा यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, इस तरीके से दुआ करना है, इस्तिग़फार वाली दुआ है वो, और याद दहानी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुंतु नहीतुकुम मिन ज़ियारति अल-क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैंने तुमको ज़ियारत कबूर से मना कर दिया था तुम ज़ियारत कर लो। जब वो मुख्तलिफ किस्म के जो खतरात राहिर थे जो उन खतरात की बुनियाद पर जो रुकावट थी जब वो दूर हो गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत कबूर की इजाजत दे दी। अलबत्ता मर्दों के हक में वो चीज बाकी रही, औरतों के लिए एहतियातन रोक दिया गया कि वहां जाने के बाद फिर न तो उनकी तबीयत काबू में न उनका दिमाग काबू में, इसीलिए एहतियात कराई जाती है। खास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि ज़ियारत तो कबूर कर सकते हैं, कभी कभी होना चाहिए, मगर एक बात याद रखना जो बतौर मसले के आप हज़रात के ज़हन में रहना चाहिए कि जो चीज फ़र्ज़ और वाजिब नहीं उस خود کو فرض اور واجب کا درجہ نہیں دینا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، جو چیز مستحب اور نفل ہے اس کو فرض اور واجب کا درجہ نہیں دینا. جو فرض اور واجب کے درجے کی چیز ہے اس کو نفل اور مستحب کے درجے کی چیز نہیں بنانا، اور جو نفل اور مستحب درجے کی چیز ہے اس کو فرض اور واجب نہیں بنانا. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو حضرت دیہاتیوں میں ایک بیان کرتے ہوئے فرمائے تھے، وہ آپ حضرت سے جزوی طور پر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے کان میں پڑی رہے یہ بات، تھوڑا سوچنے میں مدد مل جائے گی کہ یہ سنت کے حدود کیسے ہٹ جاتے ہیں، آدمی بدعت کے شاخ خانے کیسے پیدا ہوتے ہیں. اس کا اشارہ ملنے کے لیے کافی ہے کہ ویسے احکام جو ہے کئی قسم کے ہیں. جیسے مثال کے طور پر تفہیماً یہ بات عرض ہے کہ آپ اس کو ایک خانہ یا ایک ڈبہ تسلیم کریں سمجھنے کے لیے، ایک ہے خانہ فرض کا، ایک ہے خانہ واجب کا، ایک ہے خانہ سنت کا، ایک ہے خانہ مستحب اور نفل کا، ایک ہے خانہ نفل کا، اور ایک ہے خانہ اور ڈبہ مکروہ کا، اور ایک خانہ ہے حلال کا، اور ایک خانہ ہے حرام کا. کچھ خانے ہیں، کچھ درجہ بندیاں ہیں احکام کی، فقہی احکام کے لحاظ سے فرض واجب سنت، سنت موقتہ، سنت غیر موقتہ، نفل جس کو مستحب بھی کہا گیا، نفل اور مکروہ، حلال حرام. جس طریقے سے احکام کی تقسیم ہے نا، اب کیا کرنا ہے بولے تو جس درجے کی جو چیز ہے اس کو اسی ڈبے میں رکھنا. فرض کی چیز اٹھائے مکروہ میں ڈال دیے، وہاں سے شروع ہے سمجھ جھگڑے. جی مکروہ کی چیز اٹھائے سنت موقتہ میں داخل کر دیے، واجب کو اٹھا دیے حرام میں لے کے چلے گئے، حرام کو لے کر آئے حلال میں ڈال دیے، حلال میں سے اٹھائے حرام کے خانے میں ڈال دیے، فرض کو نکالے سنت کو اتارے، سنت کو چڑھا کے فرض پہ چڑھا دیے. یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے اور وہاں سے بدعات کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے جب قبرستان کی آپ زیارت کریں تو کبھی کبھی کرتے رہے، مگر فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، اذکار کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہرم کلمہ، استغفار، درود شریف وغیرہ پڑھتے رہنا، جی دین کی محنت کرتے رہنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا. جی ہم ماں باپ آپ کدھر رہیں گی؟ جی ہاں باپ ہم لوگ ہے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کے حقوق تلف ہو رہے ہیں. ایسا نہیں، جس درجے کی جو چیز ہے اس خانے ہی میں رکھیے تو انشاءاللہ اس سے افراط اور تفریط سے بچیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ قبرستان میں جائیں گے تو چاہے آپ قریب ٹھہرے یا تھوڑا فاصلے پر، چاہے بیٹھے رہے چاہے کھڑے رہے، چاہے آپ انفرادی طور پر السلام علیکم کہیں، چاہے اجتماعی امات کو پیش نظر پیش ذہن رکھ کر آپ پڑھتے رہے، اس کے بعد آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے. یہ پڑھنا وہ پڑھنا بول کے کوسا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں بولتا وہ آیت الکرسی لازم ہے شاید نہ تو نہیں، وہ اللہ الذی لا ضروری ہے شاید نہ نہیں، قل ھو اللہ لازم ہے کیا تو نہیں، سورہ زلزلہ لازم ہے کیا تو نہیں، الحاکم التکاثر ضروری ہے کیا نہیں، سورہ یاسین نہیں، ضروری نہیں. پورے قرآن مجید پر پورا قرآن مجید پڑھو، آدھا پڑھو، پاؤ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، 30واں پارہ پڑھو، 29واں پارہ پڑھو، آخر درجے میں فہمائش کے لیے مختلف علماء نے یہ بات بھی کہہ دی تیرے کو کچھ نہیں آتا ہم کو معلوم ہے تو انا کہنا قلو اللہ کا ہے وہ پڑھو. عارف بجی ان حیض کھل کا بیچارا اس کو کچھ آتا ہی نہیں، یاسین سنا بولو ایک دفعہ میں 10 غلطیاں نہیں گئے تو بولو آپ، ہم لوگوں کی حالت تو اتنی کچی ہے. تو بھائی کیا ہے، پورے قرآن میں سے چاہے آپ پورا پڑھیں، آدھا پڑھیں، پاؤ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، یاسین پڑھیں، رحمان پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، کچھ یاد نہیں آ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیے، قل ھو اللہ پڑھ لیے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر بخش دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو جتنے مردے اس قبرستان میں ہیں اتنی تعداد کی بقدر اللہ پاک نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ہے فضائل والے معاملات ہیں، مگر بعد میں ہوتا کیا ہے بولے تو جو چیز لازم نہیں ہے اس کو غیر لازم کرتے، یہ لازم کر لیتے، اور جو چیز غیر لازم ہے اس کو لازم کر لیتے. وہاں سے بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، راہ حق गुम करना शुरू हो जाता है आदमी, सही रास्ते पर नहीं रहता। जब कब्रस्तान पर आप पहुंचे पड़े, अच्छा खासतौर पर एक बात याद रखिए कि वहां जाने के बाद जो आप मुख्तलिफ अंदाज से आयतें पढ़कर दुआ कर रहे हैं, तो क्या करना है दुआ? ईसा ने स्वभाव की दुआ करना है। अगर किसी को अरबी में दुआ याद है, अल्लाह उसी लोकलिए सबाब माकर नूरा मातल न हो सबाब मुतसलम बिलकबुली व रिजवान व रूही व रेहान इला रूही सईदिन मोहम्मद वैला रूह जमील लंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व औलिया। जो आपको याद है पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे आप जी? छोटे से जुमलों में कहिए कि अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया आप अपने कर्म से जो मुझे अता फरमाए हैं अल्लाह इसका सवाब फलां को बखाई दीजिए। अब फलां को बखाई दे बोल के बोले थे, एक साहब मुझे मुद्दा वो कितना बड़ा शजरा बोलना पड़ता, बाबा मिलाना कहते, दादा मिलाना कहते, परदादा मिलाना कहते, सकड़ दादा अकड़ दादा लकड़ दादा मिलाना कहते। बोलता अभी हमारे बाबा का नाम इसलिए मालूम है बराबर, तो दादा परदादा का नाम किसको याद है? नाम याद रहा ठीक, नहीं याद रहा इनको जिनको पहुंचाना चाह रहे हैं। अच्छा भाई दूसरों की फिक्र सवाब की बहुत हो गई, आपको जरूरत नहीं है क्या उसकी? अपने लिए दुआ करना नहीं करना, कब कर दे? यानी हम भी दुनिया से गुजरने के बाद बोलना, मैं तू मरे बात कर रहा था, मैं भी मरे बात तू कर बोलता। अरे भाई जो कुछ करना है हमको इसी दुनिया में कर लेना है, ये दुनिया दारुल अमल है। इदा मात इब्न आदम मिन खताइन हुवा अमलुहु इल्ला मिन सदकतिन जारिया औ इल्मिन युनतफउ बिही औ वलदिन सालिहिन यदू लहू। जब इब्न आदम और बिनते हव्वा दुनिया से गुजर जाते हैं तो पूरे अमल खत्म बर्खास्त, सिर्फ तीन अमल बाकी, एक शक्ल सदकाए जारिया की। सदकाए जारिया बोले तो ऐसी खैरात, ऐसी नेकी, ऐसी भलाई जिसका सवाब मुसलसल रहे उसको बोलते सदकाए जारिया। जैसे अब कोई साहब अभी लाइट जी लाइटें लगा दी है मस्जिद में मिसाल के तौर पर, तब जितने दिन तक इस लाइट का काम होता रहेगा उस नूर से रोशनी से लोग इस्तिफादा करते रहेंगे और मुसल्ली फायदा उठाते रहेंगे, जब तक वो सवाब मिलते रहेगा। अगर किसी ने बोरिंग खुदा दिया तो उसका जब तक पानी इस्तेमाल होता रहेगा सवाब उनके नामे अमल में पहुंचता रहेगा जी। हाँ बात लोगों के जहन में क्या रहता, बोले तो नहीं मल साहब जिंदगी खत्म, मामला खत्म, ना सवाब ना खुश ना क्या। हाँ मरने के बाद बीवी को वजीफा जारी होता तो नहीं मालूम है आपको, वो कुछ तो रहता ना अभी 5 पैसे की 10 पैसे की। अरे जब सही सही उसूल और जाबते से कार्रवाई हो तो कुछ वजीफे और जारी हो जाते हैं। आपके अंदर अमल की ताकत नहीं रहती, लेकिन आप जो जरिया बनेंगे, और आप जानते हैं ये बात अच्छी तरीके से, जब अगर कोई शख्स नेकी का काम शुरू करता है तो जब तक कि वो नेकी का काम है चलता रहेगा होता रहेगा, वो सवाब उसकी अमल नामे में लिखा जाता रहेगा, चाहे वो आदमी मौजूद हो या न हो। उसकी एक मिसाल मनफी आपकी खिदमत में रख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, बहुत सारे हजरत समझदार हैं, तारीख से भी वाकिफ हैं, सीरत से भी वाकिफ हैं। देखिए आदम अलैहिस्सलाम के जिस बेटे से दुनिया में सबसे पहला कत्ल हुआ था, मालूम है कौन कत्ल किया था? काबिल, उसका नाम था काबिल। वो था हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आपका बेटा था, जुल्म से कत्ल हो गया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कियामत तक आने वाले इंसानों में जितने जुल्मन कत्ल होंगे उन सब का गुनाह उस कातिल की गर्दन पर होगा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जबाने में कत्ल किया था। समझ मसला समझ में आ गया होगा, नेकी चलती रही तो नेकी का सवाब मिलता रहेगा और बुराई चलती रही तो हाँ वो बुराई का अज़ाब भी मिलता रहेगा। इसीलिए बुराइयों से तो तौबा कर लेना है, अच्छाइयों और नेकियों को फैलाना है, नेकी के काम करो। नेकी के काम क्या करना बोलता है हमको मालूम नहीं रहता भाई। देखो किसी को हाफिज बनाओ, किसी को आलिम बनाओ, किसी को मुफ्ती बनाओ, किसी को फाजिल बनाओ, किसी को कामिल बनाओ, किसी को मुहक्किक बनाओ, किसी तालिब इल्म का आप वजीफा जारी करो, किसी स्टूडेंट की आप तालीम और तरबियत का नज्म करो, रिश्तेदार है उनके साथ जारी दो, कोई बेवा है उसकी दस्तगीरी करो, कोई यतीम है उसका सहारा बन जाओ, کوئی مقروض ہے کہ قرضوں کے چکانے کے اسباب پیدا کر دو. جو کام کر سکتے ہیں کرو یار. آدمی کرنا چاہتا ہے تو ہزاروں راستے ہیں جی, اور اگر نہیں کرنا ہی نہیں چاہتا تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. ایسا ہے معاملہ. تو بھائی اسی لیے کام کرنا ہے بھائی, کام تو کرنا ہے. آج کی رات میں فیصلہ کر لینا. اب باقی یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر خبر کو چومیں گے نہیں, خبر کو چاٹیں گے نہیں, خبر کی رات پھانکیں گے نہیں, خبر کا طواف نہیں کریں گے, قبر کا طواف نہیں کیا جائے گا. طواف صرف ایک جگہ کا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے گھر کا ہوتا ہے, بیت اللہ کا ہوتا ہے, اور وہ بھی مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے, لہذا شانتی نگر کی مسجد بھی بیت اللہ ہے, اس کے اطراف بھی لگاؤ چار چکر, بولے تو دمنے والی بات نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی؟ ہاں, مکہ مکرمہ میں رہنے والا وہ بیت اللہ جس کو کعبہ کہا گیا ہے اس کا طواف ہے. اور میرے دوستو جی, بہت سنجیدگی سے سمجھیے یہ بات. یہ آقا کے دربار میں حضوری میں اپنے دل کو رکھ کر عرض کرتا ہوں کہ طواف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا بھی نہیں ہے. بات تو سمجھیے آپ, بہت سمجھیے, جتنا چاہے سمجھتے رہیے. یہاں وہاں کے کیا جی سجدوں کے چکر, یہاں وہاں کے کیا چکروں کے چکر ہے میرے دوستوں. یہ طواف چھوڑ, غیر اللہ کا طواف نہیں. عبادات مجروح ہو جائیں گی, عقیدہ مار کھا جائے گا, توحید سرک جائے گی, اعتقاد زخمی ہو جائے گا, فکر نازک جی انتہائی بودی بن جائے گی, اور ہمارا اعتقاد توحید اتنا پھس پھسا ہو جائے گا کہ پھر ہاں ہر در چوکھٹ بن جائے گا, اور پھر کہیں کا بھی آدمی نہیں رہے گا. اسی لیے میرے دوست اس بات کو یاد رکھیں, جو عبادات خاص ہے مطلب اللہ کے لیے, آپ زیارت کر سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, عیسال ثواب کی دعا کر سکتے ہیں, انفرادی بھی کر سکتے ہیں, اجتماعی طور پر سارے اہل قبور کے لیے بھی کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ میرے دوست ایک عمل ہوگا, باقی کیا کریں گے رات بھر؟ بہت سارے عمل کریں گے نا آپ حضرات, رات بھر جاگیں گے. پٹاخے تو چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو حرام ہے, ناجائز ہے, وہ تو نہیں کرنا ہے جی. ہر چیز کو حدود میں رکھیں اور درجہ بندیوں کو سمجھ لیں. اور کچھ کام کرنا ہے. بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ خاص عمل بتاؤ جو شب برات میں کیا جاتا ہو, تو اس کو آپ فتاوا کے روشنی میں اجمالاً یہ اصول سمجھ لیں کہ کتنی بھی رکعتیں مقید نہیں. دو رکعت بھی پڑھ سکتے, چار بھی پڑھ سکتے, چھ بھی پڑھ سکتے, آٹھ بھی پڑھ سکتے, آٹھ سو بھی پڑھ سکتے. آپ جتنی چاہے نفل پڑھ لیجئے, اور جتنی چاہیں آپ دعا کر لیجئے, اور جتنا چاہیں آپ ذکر کر لیجئے, اور جتنی چاہیں آپ تلاوت کر لیجئے. چار اہم کام ہیں کرنے کے جی. کیا کیا کرنا ہے؟ دعا, عبادت, نماز, تلاوت, ذکر. اب توبہ اور استغفار وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. کوئی خاص ذکر نہیں, کوئی خاص وظیفہ نہیں, اور کوئی کسی خاص عمل سے کوئی رکعت مشروط نہیں. بھئی ایک ہے, مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ مجھے فلاں بزرگ سے دو رکعت ایسا اور ایسا پڑھنے کے بارے میں مشورہ دیا گیا ہے, یہ ان کا انفرادی عمل ہوگا, اجتماعی حکم لاگو نہیں ہوتا. ان کا انفرادی عمل ہوگا, ان کے لیے عباحت ہوگی, وہ کر سکیں گے. لیکن آپ کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر خدائے عمری پڑھ لیں. خدائے عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نمازیں ہماری زندگی میں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کر لیں. طریقہ بہت آسان, ظاہر ہے کہ ایک رات میں تو پوری نمازیں ہوتی نہیں, لیکن کچھ وہ بھی ادا کر لیں. مثال کے طور پر طریقہ کیا ہے ادا کرنے کا؟ چھوٹی سی نیت ہے, آسان طریقہ. تو نیت یوں کرنا ہے, اے اللہ جو سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی ہے وہ پڑھ رہا ہوں, ہو گیا. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کی نیت کر لو, اے اللہ جو سب سے پہلی ظہر چھوٹی ہے اس کو ادا کر داؤں, اے اللہ جو سب سے پہلی عصر چھوٹی ہے اس کو ادا کر داؤں, اے اللہ جو سب سے پہلی مغرب چھوٹی ہے اس کو ادا کر لیتا ہوں, اے اللہ جو سب سے پہلی عشاء چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں. پانچ ہو گئے, تب آپ کو چھ سات گننے کی ضرورت نہیں. उसके बाद जब आप फिर खदाए उमरी के लिए खड़े होंगे तो फिर वही नियत बांधो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बर्खास्त, फिर तीसरी मतलब खड़े हो गए तो फिर वही नियत करो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। इसलिए कि अदा करने के बाद सबसे पहली तो रही थी वो, अदा कर लेने के बाद अब जो बाकी रह जाते हैं ना वो सबसे पहली जी रहती है वो। तो आप जो भी पढ़ते जाएंगे, पहली फजर, पहली जोहर, पहली असर, पहली मगरिब, पहली ईशा। अब आपके 5 साल के होंगे, किसी के 10 साल के होंगे, किसी के 15 साल के होंगे, किसी के 20 साल के होंगे, किसी के 50-50 साल के भी होंगे, मगर कई को बोलो जान दो, मगर अदा करना जरूरी है। कर्जा बाकी है, अल्लाह के साथ बेवफाई नहीं करना है, कर्जा कर्जा बाकी। देखो भाई, कर्जा बाकी रख के सदका दिए तो खुश होता। जिस आदमी को आप एक साहब को आप क्या दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, उधर से एक आदमी आया, उन्हें बोला मेरा कर्जा बाकी रह के उसको सदका देते फिर रहा रे। अरे नहीं मियां, तेरा काम तेरे साथ, उसका काम उस, नहीं पहले मेरा हक अदा कर, उसके बाद ये सब ऊपर के काम बाद की बात है। तो आप जितने कर्जे बाकी हैं भाई वो अदा करना नहीं करना। अब हम लोग नफिल के पीछे पड़े हुए, फर्ज छूट गए, वाजिब छूट गए, माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप के हुकूक, भाई बहन के हुकूक, चचा ताया के हुकूक, दादा दादी के हुकूक, नाना नानी के हुकूक, मुसलमानों के हुकूक, अवाम के हुकूक, खवात के हुकूक, शागिर्दों के साथ हुकूक, सब सब कमाल हो गए। अब झगड़ा किसका है बोले तो फातिहा नान फातिहा का। वालिद मस्जिद रहमतुल्लाह अजीब बात समझाते थे, मेरे दोस्त बुरा नहीं मानना, मैं चूंकि आपके लिए नया नहीं हूँ इस वास्ते एक आजुज भी बांध के अर्ज कर रहा हूँ। हम लोगों की मिसाल ऐसी हो गई, एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास पायजामा भी नहीं है और जिसके पास कुर्ता भी नहीं है, जिसके पास बनियान भी नहीं है, पायजामा भी नहीं, कुर्ता भी नहीं, बनियान भी नहीं। अब वो आदमी टोपी के बारे में मिंबर के पास खड़े रह के बहस कर रहा है कि टोपी को लाल जी लाल मोती टांगना नीटाकना, ऐसे ऐसे तो है हम लोगों के पास, ये दुनिया में ऐसे फैले हुए अहमक लोग हैं। फर्ज छोड़ दिए, वाजिब छोड़ दिए, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दिए, माँ बाप के हुकूक की अदायगी छोड़ दिए, भाई बहनों के हुकूक छोड़ दिए, पामाल कर दिए, छोटे बड़ों के हुकूक कुछ भी बाकी नहीं है, यहाँ से लेकर वहां तक कुछ भी अदा करने को तैयार नहीं। तो भी बहस चल रही, कुरेशिया की रहना, तागे की रहना, रेशम की रहना नहीं रहना, उसको हरा बॉर्डर लगाना नहीं लगाना, मेरे दोस्तों बुरा न माने, छोटी छोटी बहसों में न पड़े, आप फराइज अदा करें, वाजिबात अदा करें, सुन्नत मुअक्कदा अदा करें, अल्लाह तौफीक दे ज़ियारत कबूल करें, मस्तून दरीचे पर दाखिल हो, वहां जाकर जो कुछ करना है करें। अब एक और बात भी याद रख लीजिए बतौर मसले के, वहां जाने के बाद वो साहिब खबर कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनके वसीले से दुआ कर सकते हैं। वसीले से दुआ करने का मतलब ये होता है कि ए अल्लाह ये आपके मकबूल बंदों में से है, हमारे ख्याल के लिहाज से जन्ने गालिब ये है कि ए अल्लाह ये तेरे मकबूल बंदे हैं, ए अल्लाह इनके तुफीज में हमारा काम बना दीजिए। ये है तरीका वसीले का, चाहे यूं बोलने का नहीं है, हजरत दो नरीना वाला धोना है, दो बच्चियां होना है, कल तक दे दे तो ठीक है, नहीं तो शिकायत दाखिल कर देता हूं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वहां जाने के बाद उनसे मांगने का मसला नहीं है, उनको मानने का मसला है। औलिया को औलिया अल्लाह मानना, उनको मकबूल इलाही तस्लीम करना, दर्जा बंदी अल्लाह के पास जो भी है अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, अल्लाह उनके तुफील में हमारा भी काम बना लेते हैं, बना देते हैं, तो ये उनकी इनायत और मेहरबानी है, बस इतनी सी बात है। समझ रहे, वहां जाने के बाद अदुआफार लहूंग, अपने अपनी भलाई के लिए सारी नेकी के काम करना है। बाकी है कि अगर किसी को ये शौक है कि वहां जाके हाथ उठा के मांग दुआ करना के नहीं करना बोल के भी रहता है, कब्रस्तान के पास खबर के पास जाके दो हाथ उठा के दुआ मांगना नहीं दुआ मांगना, हम अहले सुन्नत अल जमात का मतलब